تک جاہل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل، اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم چمن دیگر نیست، میری طرح کا کوئی نہیں، اور ہوتا یہ پرلے درجے کا نہایت احمق اور بے وقوف آدمی. اب یہ دیکھیے آپ کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ، ان میں ادباء ہیں، شعراء ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کمبختوں میں ایک بھی ایسا عقل مند نہیں ہے جو ان سے کہے کہ چپ رہو، کچھ مت کہنا، اس لیے کہ اب اگر تم نے کچھ کہا تو مسلمان کہیں گے واقعی یہ لوگ بے وقوف ہیں، ہمیں ہمارے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے وقوفوں نہیں کہنا. لیکن آپ ان کی حقیقی بے وقوفی کا اندازہ لگائیے کہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کے پاس ان کے اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا کچھ دنوں کے بعد، اور جب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا تو یہ کمبخت بے وقوف اعتراض کریں گے، تمہیں ان کی اعتراض کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور وہ اللہ نے فرمایا کہ السفہاء بے وقوف ہیں، اور ان واقعی بے وقوف ہیں، اگر ان میں ایک آدمی بھی عقل والا ہوتا جیسے سورہ ہود میں لوط علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بدبخت قوم سے کہتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی صاحب عقل نہیں ہے، ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں. تو یہاں آپ دیکھیے ان کی بے وقوفی کا اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کہا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اور انہوں نے پھر اعتراض کیا، یہ بتا دیا کہ ہاں اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا، اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، ہم لوگ واقعی بے وقوف ہیں. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، یہاں پر یہ کاف تشبیہ کے لیے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کس طرح یعنی جس طریقے پہ گزشتہ آیت میں تم نے پڑھا، كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ، یہ یہاں پر یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کس طرح یعنی جس طریقے پہ گزشتہ آیت میں تم نے پڑھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جس طریقے پہ تحویل قبلہ کا حکم، یہ اللہ کا امر تھا، اس کا حکم تھا، اس کا فیصلہ تھا، اور یہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے انعام تھا. جس طرح تحویل قبلہ کا حکم جو نازل ہوا اللہ کا امر تھا، فیصلہ تھا، حکم تھا، اسی طرح وَكَذَلِكَ، اسی طرح تشبیہ اس سے دی جا رہی جو گزشتہ آیت میں گزری ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا تم پر انعام ہے اور اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جعلناکم امتاً وسطا، ہم نے تمہیں بہترین عدل والی امت بنایا ہے. تو یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا. امہ یہ جماعت، گروہ اور طریقے کو کہتے ہیں، اور یہ ام سے، اور ام کو یعنی ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے، یعنی اولاد ماں سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ام کو ام کہا جاتا ہے اصل. تو ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، لیکن یہاں امہ سے مراد وہ گروہ اور وہ جماعت ہے جو امت مسلمہ کے نام سے معروف اور موسوم اور مشہور ہے. ہم نے بنایا تمہیں امت، اور کیسی امت بنایا، وسطا، درمیانی امت، اور یہاں وسطا، وسط سے مراد عدل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد مروی ہے. وسط یسط یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے، اس کا معنی ہے عدل کرنا، شریف اور عزت مند ہونا، اور وسط یسط درمیان میں آنا یعنی بیچ میں آنا. وسط درمیانی چیز یا درمیانی جگہ کو کہتے ہیں، اور وسط سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اور سب سے اچھی جگہ اور چیز کو بھی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے سب سے اچھے درجے کے لیے جب فردوس کا نام اور لفظ استعمال کیا جس طریقے پہ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے سوال کرتے ہو، دعا کرتے ہو، تو اللہ سے جنت فردوس مانگا کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ جگہ ہے جو جنت کے درمیان یا بیچ میں ہے. ام حارثہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا جو بدر میں جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو جب ام حارثہ یہ آئیں اور آ کے انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے شہید ہونے والے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس حال میں اور کہاں ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنۃ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، فردوس جو درمیانی اور اعلیٰ جنت ہے، تیرے بیٹے کو اللہ تعالی نے وہ مقام نصیب کیا ہے. اور امام الترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه، باپ اور والد، ارشاد فرمایا کہ باپ یعنی والد، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی تو اس دروازے کو قائم رکھ یا اسے ضائع کر. جس طریقے پہ دوسری صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے، جو معنی ہے حدیث کا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو والد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اوسط ابواب الجنہ، والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. تو ماں اور باپ دونوں کو رضامند کیے بغیر جنت میں داخلہ مشکل اور ناممکن ہے. اور وسطی اور وسط سے مراد ارشاد فرمایا کہ صلاۃ عصر کی ہے، اس کے بارے میں خود قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور یہ وہ صلاۃ وسطی ہے جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم خندق کے موقع ان کو بد دعا دی تھی جن کی وجہ سے یہ نماز آپ پڑھ نہیں پائے تھے. ارشاد فرمایا ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ تعالی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی، ہم وقت پہ نہیں پڑھ پائے. تو ارشاد فرمایا کہ وکذلک جعلناکم امتا وسطا، امت وسط اور وسط، وسط کا لفظ جب بھی آپ سنیں تو اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ وسط بیچ اور درمیان کو کہتے ہیں، اور ہر چیز کا بیچ اور درمیان جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا اور یاد کرنا اور ذہن میں لانا پڑتا ہے کہ جس چیز کے درمیانی حصے کی بات ہو رہی ہے اس چیز کے لازمی دو کنارے ہونے چاہیے. اس لیے کہ اگر دایاں اور بایاں کنارہ نہیں ہے تو بیچ کہاں سے آیا؟ تو جس چیز کے درمیان اور بیچ کی بات ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا ایک کنارہ دائیں طرف ہے اور دوسرا کنارہ بائیں طرف ہے، اور ان دونوں کناروں کے بیچ میں وہ درمیان ہے جس کو وسط کہا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک کنارہ یہود اور نصارہ ہے اور دوسرا کنارہ مشرکین و منافقین ہے، اور ان کے بیچ میں عدل اور انصاف والی جو امت ہے وہ امت مسلمہ ہے. وسط کا معنی ہے نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ لا محالہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مثلا عقیدہ کو آپ لے لیجیے, انسان جس عقیدے کی بنیاد پر اور جس عقیدے کی وجہ سے عبادت کرتا ہے, وہ عبادت کسی بھی شکل کی ہو. امت مسلمہ اور مسلمان اور دین اسلام یہ صحیح دین ہے اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے, اور یہ دین اور یہ امت اور یہ اسلام عدل اور انصاف والا دین ہے. یہ قوم جو مسلمان قوم ہے عدل اور انصاف والی قوم ہے, جو ہر امر اور ہر کام کو وسط اور عدل اور انصاف کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اس امت کو اس کے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے عدل اور انصاف والے ہیں اور یہی وسط ہے. عقیدے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور یہ ہر دور میں رہے ہیں جو سرے سے کسی بھی معبود کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ ایک کنارہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ معبود, عام زبان میں جس کو لوگ خدا کہتے ہیں, ہم چونکہ اس لفظ کے جواز کے قائل نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ وہ قومیں اور لوگ ہیں اور گروہ ہیں جو سرے سے خدا کو نہیں مانتے. ایک طرف یہ ایک کنارہ ہے, اور دوسرا کنارہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کئی ہزار خدا ہیں, کئی ہزار معبود ہیں, کئی ہزار الہ ہیں. اسلام نے بیچ میں آ کر انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ فکر اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ سرے سے اس ساری کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے اور سرے سے معبود اور رب اور الہ کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی غلط ہے اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ ایک سے زیادہ معبود ہیں, بلکہ بیچ والی عدل والی انصاف والی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے جو یکتا ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے. اسلام نے آ کر عدل والی بیچ والی بات کی ہے. عقیدے کا بیچ یہ ہے, یعنی عقیدے کا وسط ہونا, درمیانہ ہونا یہ ہے کہ نہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو سرے سے کسی معبود کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں, اور نہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اللہ کی ذات میں لوگوں کو اور مخلوق کو اور دوسری اشیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کئی ہزار, کئی سو اور کئی معبود ہیں. تو یہ بھی انتہائی پرلے درجے کا ظلم اور یہ بھی انتہائی پرلے درجے کا ظلم. بیچ والی درمیان والی صحیح بات جو عین فطرت عین عقل کے مطابق اور عدل اور انصاف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور یہ بات صرف عقیدے کی نہیں ہے بلکہ عبادات اور ارکان اور تمام دوسری اشیاء میں دین اسلام میں آپ کو ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے جو یہاں پر ثنا اور عدل اور انصاف والا یہ جملہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اعتدال والی امت ہے, افراد تفریق سے ہٹ کر, کمی زیادتی نقصان و زیادتی سے ہٹ کر عدل اور انصاف اور اعتدال والی امت ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو بنایا وسط امت, یعنی اعتدال والی امت, درمیانی امت. اور یہ درمیانی امت اعتدال والی کیوں بنایا, ارشاد فرمایا اس لیے بنایا لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس لوگوں پر گواہ. اعتدال والی امت بنانے کا سبب بھی ذکر فرما دیا کہ اس میں تمہاری کوئی اپنی ذاتی فضیلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس لیے عدل و انصاف والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کی اس گواہی کو اس حجت کو قائم کرو جو حجت تمہیں اللہ کی طرف سے اس کے آخری رسول اور نبی اور تمہارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا ایک کام ہے اور وہ کام ہے لوگوں پر صحیح گواہی کو قائم کرنا. وہ کیا ہے؟ اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا کہ یہاں پر ارشاد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدْلًا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور ارشاد فرمایا عَدْلًا, اعتدال والی امت اور عدل کرنے والی امت, اعتدال ہر معاملے میں اور عدل ہر معاملے میں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی ارشاد فرمایا یہی جو مفہوم یہاں ہم نے آج پڑھا آیت نمبر 143 میں, وہاں 110 نمبر کی آیت میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہاں پر ہے امتا وسطا, عدل اور اعتدال والی امت, اور وہاں پر ہے خیر امت, بہترین امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کیوں تمہیں بہترین امت بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم کرو برائیوں سے روکو. یہ ہے سبب فضیلت اور عدل وسط امت اور خیر امت ہونے کا سبب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اس لیے تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا. اور جس طریقے پہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے ہاں دین اسلام میں عدل اور اعتدال ہے, اسی طریقے پہ ہمارے دین اسلام میں عبادات میں بھی عدل اور اعتدال ہے. اور اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں اور نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے اور رات بھر جاگنا یہ بھی منع ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سم و افطر و نم و قم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وفي رواية وأعط كل ذي حق حقه, مختلف روایات کو جمع کر کے یہ ارشادات ہمیں ملتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو اور کبھی اس کا ناغا بھی کرو. مسلسل ہمیشہ روزہ رکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, اور مسلسل مستقل رات کو پوری رات جاگنا یہ بھی جائز نہیں ہے. فرمایا کہ ونم وقم, کچھ حصہ جاگو اور کچھ حصے میں نیند کرو, اس طریقے پہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, فرمایا کہ تمہاری بیوی بچوں کا, تمہاری آنکھوں کا, تمہارے بدن کا اور تمہارے پاس آنے والے دوستوں اور مہمانوں کا, ان سب کا تم پر حق ہے, ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے, وہاں آپ نے یہ دیکھا
کہ ایک رسی لٹکی ہوئی. پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ تو کہا کہ یہ زینب رضی اللہ عنہا کی ہے، جو عبادت کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے لٹک جاتی ہیں تاکہ ان کی نیند کا ان پر غلبہ نہ ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حلوه لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، اس کو ہٹا دو یہاں سے. تم رات کو جب نماز پڑھتے ہو، اگر نشاط ہو، طبیعت ٹھیک ہو، نیند کا غلبہ نہ ہو تو نماز پڑھو، اور جب نیند آنے لگے تو فوراً سو جاؤ. تو دین میں، ہمارے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں عدل ہے، اعتدال ہے، رہبانیت نہیں ہے. ہمارے دین اسلام میں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ مرد زندگی بھر مجرد زندگی گزارے اور شادی نہ کرے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تین آدمیوں کا کلام سن کر، جن میں سے ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کی عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہ کر زندگی گزاروں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک جب ان کی یہ بات پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے ان راستوں، میری ان سنتوں، میرے ان طریقوں کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو جوگی اور یہ چلا کشی کرنے والے جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شادی اور نکاح نہیں کرتے، اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مسلسل روزے پہ روزہ رکھ کر اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور حلال چیزیں، پاک چیزیں، اللہ کی نعمتیں ان کو جان بوجھ کے قصداً نہیں کھاتے، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ نفس موٹا ہوتا ہے. اسلام میں ترک دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے جو حلال چیزیں اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں، ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے. اللہ نے مال دیا ہے، الحمدللہ کھائیے پیجیے، لیکن ایک حد میں فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہوئے حلال چیزوں کو. اس لیے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرجت لعباده والطیبات من الرزق، ان سے پوچھو کس نے حرام کر دیا ان چیزوں کو، کون ہے جو کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے. قل من حرم زینۃ اللہ، اللہ نے یہ خوبصورتی اور یہ چیزیں دنیا میں حلال طیبات یہ اپنے بندوں کے لیے رکھی. اخرج لعباده والطیبات من الرزق. تو ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں نہ کمی ہے کہ بالکل انسان دنیا کا بندہ بن جائے، پیٹ کا بندہ بن جائے، پیسے کا بندہ بن جائے، لوگوں کا بندہ بن جائے، بیوی بچوں کا بندہ بن جائے، یہ بھی غلط اور حرام اور ظلم اور فساد ہے. اور یہ بھی ظلم اور فساد اور حرام اور کبیرہ گناہ ہے کہ انسان ان دنیا کی حلال اور جائز چیزوں کو بالکل ترک کر دے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اور نکاح کیے، اور آپ کی اولاد تھی، اور آپ ان کو چومتے تھے، آپ ان کا بوسہ لیتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کا پیار لیتے تھے، اور اپنی بیوی بلکہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں ہنسی مذاق کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، حشاش بشاش چہرہ لے کے لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے، پیسے کمائے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت، دکانداری کی ہے، تجارت کی ہے، اور تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر اختیار کیا ہے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اتفاقیات، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کی خود کمان لے کر قائد اور کمانڈر چیف ہونے کی حیثیت سے فوجوں کو ہدایات دی ہیں، خود لڑائیاں لڑی ہیں. تو دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دین اسلام میں کمی زیادتی نہیں ہے، یہ اعتدال والا، عدل اور انصاف والا دین ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، اس کو یہ دین دعوت دیتا ہے، یہ قرآن اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقے دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور کرے، وہ سوچے کہ وہ جس مذہب کا ماننے والا ہے، کیا یہ مذہب واقعی صحیح مذہب ہے؟ صحیح دین وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا، اور اس کو اسلام کہتے ہیں. اس اسلام میں قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اور قبلہ، قبلہ یہ وہ مرکز ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. قبلے کو کعبہ جو کہ مرکز ہے، جو قبلہ ہے، اس کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف صرف رخ کیا جاتا ہے، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا رب اور معبود وہ اللہ ہے، وہ کسی قسم کی شراکت سے پاک ہے. تو اعتدال دین اسلام میں، ہر معاملے میں اعتدال ہے. دین اسلام میں ہمارے پیغمبر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین کا ماننے والا اپنے ہر کام میں، چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو، نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ دوسرے کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ مسلمان سلامتی والا ہے. مسلمان جہاں بھی جاتا ہے، مسلمان کے جانے سے وہاں فساد ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، وہاں امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے، چین آ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے بندوں تک پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں سے کہتا ہے کہ تم بندوں کی عبادت سے اپنے آپ کو چھڑاؤ اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو دے دو. تو ارشاد فرمایا کہ اسلام میں اعتدال ہے، اور اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم ہر معاملے میں اعتدال سے کام کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں عدل والی اور اعتدال والی درمیانی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ، امت مسلمہ سے خطاب ہے، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر. اور یہ گواہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اس کا حوالہ ابھی ہم نے دیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اس لیے بہترین امت بنائے گئے ہو تاکہ تم لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ کہ نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرانس اور سویڈن اور جرمنی اور دوسرے ملکوں کی جو وزارت داخلہ ہے، اس کی گزشتہ 2 ماہ قبل جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملکوں کے ان علاقوں اور ان شہروں اور بعض شہروں کے ان محلوں میں جو جرائم ہوتے تھے، جن میں سر فہرست ہیروئن اور دوسرا نشہ کرنے کی بیماری ہے، اور زنا اور شراب پینے کی بیماری ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جن محلوں اور جن علاقوں میں مسلمان کثرت سے رہنے لگے، اور ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کو اور اپنے مریض اور بیمار مسلمانوں کو جو ہدایت والے راستے سے ہٹ گئے تھے، جب یہ بتایا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور نشہ حرام ہے اور فساد حرام ہے، مسلمانوں کی کوششوں کی وجہ سے وہ محلے، جن محلوں میں فساد اور ہر قسم کی خرابی موجود تھی، وہ محلے بالکل امن و امان والے محلے بن گئے. عرب کہتے ہیں الحق ما شہدت به الاعداء، حق اور انصاف وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. تو مسلمان اگر اپنی ذمہ داری کو پہچان لے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ کیوں مسلمان ہے، کیوں امت مسلمہ کا فرد ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. غیر مسلم بھی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں شراب نہیں پی جاتی، مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں کسی قسم کا نشہ نہیں ہوتا، نشہ آور چیزیں بیچی نہیں جاتی، محلے اور آبادیاں پاک صاف ہو جاتی ہیں، وہاں امن و امان اور سکون قائم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ مسلمان صحیح مسلمان. آج بھی دنیا اور دنیا میں پھیلے ہوئے اور رہنے والے انسان اس چیز کے آرزو مند ہیں کہ ان کو امن اور سکون ملے، اور وہ امن اور سکون اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے. دو کنارے ہیں، اور اس طرف بھی آپ غور کیجئے کہ ایک سوشلزم اور سرمایہ داری، یہ دو بڑے نظام تھے. ایک نظام کا خاتمہ روس اور دوسرے ملکوں میں ہوا، اور دوسرے نظام کے کمزور اور خراب اور بیکار اور فضول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یورپ کے ان ملکوں میں ہے جہاں ہر سال بے روزگاروں کی تعداد میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. امن نہ اقتصادی امن ہے، نہ سیاسی امن ہے، نہ سماجی امن ہے، کسی قسم کا آرام اور چین نہیں ہے. یہ سارے کے سارے انسان سکون کی تلاش میں ہیں جو صرف دین اسلام میں ہے، اس لیے کہ یہ دو کنارے ہیں اور بیچ میں جو عدل ہے وہ ہے اسلام اور وہ ہے امت مسلمہ. اب امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ہاں تمہارا یہ کنارہ یہ بھی غلط تھا، اور جس کنارے پہ تم اب رہ رہے ہو یہ بھی غلط ہے. وہ تجربات بتاتے ہیں وہ بھی ناکام، اور تمہارے تجربات بھی بتا دیں گے مستقبل قریب یا بعید میں کہ تم بھی ناکام. کامیابی صرف اللہ نے اپنی غلامی میں رکھی ہے جو دین اسلام میں. ارشاد پر وقت یہ ہوگا جب مسلمان ان کے ہاں رہ کر اپنے عمل سے یہ بتائے کہ ہاں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، عدل اور اعتدال کا پیغام لے کر ہم تمہارے پاس آئے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. ارشاد فرمایا کہ وہ گواہی جس گواہی کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مضبوطی سے اس پر قائم رہو. تو مسلمان گواہ ہے سب لوگوں پر، اور یہ گواہی فرمایا کہ اس صورت میں ہے کہ تم اس بات کو نہ بھولو کہ جس طریقے پر تم گواہ ہو اسی طریقے پر تمہارے اوپر بھی کسی کو ہم نے گواہ بنایا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، جس کو اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری لائے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، یدعا نوح یوم القیامہ، قیامت کے دن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا جائے گا. اور یہ اس لیے بلایا جائے گا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے انہی میں سے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنائیں. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو جمع، ہر امت کو بلائیں گے، اور ہر امت میں من کل امت بشہید گواہ کو لائیں گے، اور پھر ان سارے گواہوں پر اے پیغمبر ہم تجھے گواہ بنائیں گے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا جائے گا وہ کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی، میں حاضر ہوں اے میرے رب. پوچھا جائے گا هل بلغت، کیا تم نے بات پہنچا دی تھی؟ فیقول نعم، وہ فرمائیں گے جی ہاں میں نے بات پہنچا دی تھی. فَيُقَالُ لِأُمَّتِي هَلْ بَلَّغَكُمْ، امت سے پوچھا جائے گا
نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے کہ کیا تم تک بات پہنچی تھی؟ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِن نَبِيٍّ، یہ جھوٹے کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. ایک ہزار سال تک نبی ان کو دعوت دیتا رہا، ایک ہزار سال تک اس نبی کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بھی کم وقت یہ قیامت کے دن کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ہی نہیں آیا تھا. اب نوح علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے جھوٹ اور اتنے جھوٹے لوگ ہیں، ایک ہزار سال تک میں ان کے پاس رہا ہوں، اب یہ کہتے ہیں پتا نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس. وَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے ہاں میرے حق میں میرے لیے گواہی دینے والا محمد ہے اور اس کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں واقعی نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بات قد بلغ، تبلیغ صحیح کی تھی. اور امت مسلمہ کیوں گواہی دے گی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، سورہ حامیم سجدے میں ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں کتنا عرصہ گزارا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ہزار برس، إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، پچاس کم، ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی. ہم کہیں گے اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے اور یہ امت کے لوگ، ان کی امت کے لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہے وہ یقون لتکون شہداء علی الناس، یہ تو قیامت کے دن کی گواہی ہے، اور دنیا کی گواہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر اور دوسروں پر گواہ ہے، حجت ہم پر قائم ہو چکی اور ہمارے ذریعے دوسروں پر قائم ہو رہی ہے. اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہم ان سب پر گواہ بنائیں گے. جب یہ آیت جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ نساء سنا رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب سے قرآن بھی سنا کرتے تھے. اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی تم مجھے لم یکن الذین کفروا یہ پڑھ کے سناؤ، اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے یہ سورت پڑھ کر سناؤ. ابی بن کعب بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے، اور اس خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا تصور اور اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے. جو احساس ابی بن کعب کے دل میں اس وقت پیدا ہوا، انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ او اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ جواب سے کہا کہ اس سے کہو کہ تمہیں سورہ بینہ سنائے، میرا نام لیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ نعم، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا تھا. فبکا، ابی رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی، کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ ہمارا نام لے، ہمارا نام اللہ لے، اور اپنے حبیب سے کہے کہ ابی سے کہو کہ وہ تمہیں یہ سورت پڑھ کر سنائے. قرآن کی وجہ سے اللہ تعالی امت کے افراد کو اوپر لے جاتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو پست اور ذلیل اور خوار کرتا ہے. یہ سورت عبداللہ ابن مسعود سنا رہے ہیں، جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر میں کفا کفا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو بس کرو. عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. یہ سن کر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا اور ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اور ساری امتوں کے گواہوں پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو گواہ بنایا جائے گا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور امت مسلمہ کو وسط قرار دیا. مفسرین اور فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد عدل، اعتدال اور فقہ، سچا ہونا ہے. اسی لیے فقہا نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص گواہی دے اس کا فقہ ہونا ضروری ہے. جھوٹے آدمی کی گواہی شرعی عدالت میں قبول نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ وسط. اور وسط سے مراد انہوں نے عدل اور اعتدال اور اس شخص کا فقہ یعنی سچا ہونا مراد لیا ہے. جھوٹے اور فاسق و فاجر شخص کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. امام القرطبی نے یہیں سے اجماع امت کی دلیل بھی لی ہے. اور امام الجساس الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجماع امت یہ بھی دلیل ہے اور حجت ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اجماع امت یہ کسی خاص دور کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کسی بھی مسئلے پر اگر امت کا اجماع ہو جائے تو یہ دلیل ہے اور یہ حجت ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. قبلے کی تحویل کا حکم ارشاد فرمایا، ہم نے اس لیے یہ حکم دیا اور اس لیے اس سابقہ قبلے کی طرف 17-16 مہینے تک تمہیں نمازیں پڑھواتے رہے. لنعلم، علم سے مراد یہاں وہ علم ہے جس کے ذریعے تمیز اور پہچان ہوتی ہے جھوٹے اور سچے، کھرے اور کھوٹے کی، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی تابے داری کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے. یتبع، یہ ایک ہے تبع یتبع، سمع یسمع، اور ایک اتبع یتبع اتباع باب افتعال سے. ارشاد فرمایا کہ تبع اور اتبع میں لغوی باریک فرق یہ ہے کہ تبع کا معنی ہے تابے داری کرنا، یہ تابے داری خواہ ایک مرتبہ ہو یا ایک سے زائد مرتبہ ہو. اور اتبع افتعال سے جب ہو اس کا معنی ہے مسلسل ہمیشہ تابے داری کرنا. تو من یتبع الرسول، اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو قبلہ کی تحویل سے پہلے تابے داری کرتے تھے اب تحویل کے حکم کے نازل ہونے کے بعد تابے داری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس لیے یہاں پہ تبع کو استعمال نہیں کیا، اتبع کو استعمال کیا ہے. تبع افتعال سے مسلسل ہمیشہ تابے داری کرنا، ہر حال میں تابے داری کرنا. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. عقبيه اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چلتا ہے، چلتے ہوئے جب وہ پیچھے مڑتا ہے تو ایڑیوں کے بل. اس لیے فرمایا کہ عقبی، یہ سیدھا راستہ جس پہ چل رہا ہے یہ شخص، اب اس راستے سے جب یہ مڑے گا تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو شخص کسی اور طرف دیکھے گا، کسی اور طرف کا رخ کرے گا، تو گویا کہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا بلکہ اس نے خسارے اور نقصان والا کام کیا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ. قبلہ کی تحویل کا حکم، یہ واقعی کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ بہت ہی بڑا حکم تھا اور بڑا حادثہ تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو ہر حال میں اپنے مولا کی بات مان کے چلتے ہیں. جب بھی ان کے رب کا حکم ان تک پہنچتا ہے اس پر وہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے. لیکن ان لوگوں کے ذہن میں شک اور شبہ اور اشکال پیدا ہوتا ہے جو بیمار اور مریض ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ حکم بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا. البتہ جو ہدایت سے محروم ہیں ان کے بارے میں پہلے کہہ دیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم وما كان الله ليضيع ایمانكم. اب جب ان لوگوں نے اپنی بکواس شروع کی تو ایک پارٹی نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں وہ 17-16 مہینے کی نمازیں ساری ضائع ہو گئی. اور دوسری پارٹی نے یہ کہا کہ اب جو قبلہ کی تحویل کا حکم جو آیا ہے اور اب جو کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں گی یہ ساری نمازیں ضائع آپ کی ہو جائیں. تو دونوں طرف سے ان لوگوں نے یہ اعتراضات کیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ وہ ایمان والوں کے ایمان کو یعنی ان کی عبادات کو ضائع کرے. وما كان الله ليضيع ايمانكم. اللہ تعالی ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. رؤوف یہ فعول کے وزن پر صفت مشبہ ہے, اس کا اصل مادہ ہے رأفت, جس کے اندر دفع شر کا مادہ غالب ہے, یعنی اشد درجے کی رحمت. اور رحیم یا رحمت سے ہے, یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا. اس تحویل قبلہ کے حکم کے ذریعے آزمائش, امتحان اور اختبار ہوا. ایمان والوں کو اللہ تعالی نے, چونکہ اللہ رؤوف ہے, دفع شر کا عنصر رؤوف میں غالب ہے, اللہ تعالی نے ایمان والوں سے اس شر کو دفع کیا جو یہود و نصارہ کی طرف سے تھا. اور رحیم ہے کہ ان ایمان والوں سے شر کو دفع کرنے کے بعد اپنے رحمت کے دامن میں ان کو اللہ نے لپیٹ لیا اور ڈھانپ لیا. صلی اللہ علیہ وسلم.